بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور آج کے درس میں ایک نئے پوائنٹ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 155. عمر بربہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فاللہ اللہ فی نفسک وعلیک بالآثار واصحاب الاثر والتقلید فان الدین انما هو بالتقلید، یعنی للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعون في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. من بربه رحمه الله فرماته، فالله الله في نفسك، الله تعالى سے ڈرو اور اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، اور آثار یعنی سنت اور حدیث کو لازم پکڑو، اور اصحاب الاثر کے راستوں کو بھی لازم پکڑو، اور تقلید کو بھی لازم پکڑو. فان الدین انما هو بالتقلید، بے شک دین جو ہے وہ صرف اور صرف تقلید ہی ہے. یعنی تقلید سے مراد یعنی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور تقلید کا معنی یہ ہے، یعنی تقلید کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. ومن قبلنا، وہ جو ہم سے پہلے گزر گئے یعنی سلف صالحین، لم يدعون فی لبس، انہوں نے ہمیں کسی لبس یا شک و شبہ میں نہیں چھوڑا. فقلدهم واسترح، بس ان کی تقلید کرو اور راحت پالو. ولا تجاوز الاثر واهل الاثر، اور تجاوز نہیں کرو اثر یعنی سنت اور احادیث کا، واهل الاثر اور اہل اثر سے تجاوز اور ان کے آگے مت بڑھو. چند اہم باتیں ہیں اپنے نفس کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اہل بدعت کے راستوں سے اور باطل مناہج سے. پچھلے درس میں بھی یہی بات بیان کی تھی کہ حق پر استقامت کے لیے چند اہم باتیں میں بار بار رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ استقامت، حق پر استقامت کے لیے احسن کو راستے کو لازم پکڑنا پڑے گا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے لازمی ہے کہ الکلام و اہل الکلام و اصحاب الکلام والجدال والمراء والقیاس ومناظرۃ فی الدین سب سے بچنا ہے. اور آج کے درس میں فرما رہے ہیں کہ جب ان سب سے بچنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو آثار اور سنت کو لازم پکڑنا پڑے گا. آثار سے مراد السنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استقامت کا راستہ، صحیح منہج کو اپنانا ہی پڑے گا. اور اس کے لیے اصحاب الاثر کو جاننا پڑے گا کہ کون ہے. اور پھر ایک لفظ ہے تقلید کا، جو امام صاحب نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اور اکثر لوگ مغالطے کا شکار ہیں کہ سمجھتے تقلید کی صرف ایک ہی قسم ہے جو مذموم ہے، جو ہرگز جائز نہیں ہے. عام لفظ میں تقلید اتباع کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام صاحب نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید سے مراد اتباع ہے. تقلید کسی کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے، اور اتباع مطلب دلیل کی روشنی میں بات کو ماننا. اور دلیل قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، فرمان کو ماننا، اور دین پہ عمل کرنا علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، اسے تقلید نہیں کہا، یہ اتباع ہے. لفظاً تقلید بھی کہا جاتا ہے، بعض علماء اسے تقلید بھی کہتے، جیسے کہ امام صاحب یہاں پہ تقلید کا لفظ بیان فرمایا، اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ تقلید سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تقلید کرنا. ان چند جملوں کے تعلق سے فضل الشیخ العلامہ صالح فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فاللہ اللہ فی نفسک وعلیک بالآثار واصحاب الاثر والتقلید شیخ صاحب فرماتے ہیں المراد بالتقلید الاتباع، انڈر لائن کر دیں اسے، المراد بالتقلید الاتباع وليس هو التقليد، وليس هو التقليد الذي عند متأخرين، والتقليد وہ نہیں جو متأخرين کے پاس ہے، جیسے متأخرين سمجھا ہے، متأخرين کہتے ہیں کہ التقليد کی صرف ایک ہی قسم ہے، متقدمين کے نزدیک تقليد کی دو قسم ہے، اتباع کو بھی تقليد کہا جاتا ہے، بل المراد به الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح، تقليد سے مراد اتباع ہے اور اقتداء اہل علم وأهل صلاح کی، كقوله تعالى جزاك الله تعالى كإرشاده والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الآية سورة التوبة ودوسر آيات من الله تعالى كإرشاده واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية سورة يوسف آيات نمبر 38. شيخ صفرات فرماته فهذا اتباع اتباعه، والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع، والتقليد الذي بمعنى الاتباع على الحق محمود، زين الله ينكره، وهو التقليد يتبعك معناه حق بر اتباعك معناه هي محمود هي. أما التقليد الأعمى لكن جو أنت تقليده الذي بدون دليل، جو دليل كبغير هي، فهذا هو المردود، هي التقليد مردود هي. فالتقليد على قسمين، تقليد كدو قسمه، بهلي قسم تقليد بمعنى الاتباع على الحق، تقليد سے مراد جو پہلے قسم ہے کہ حق پر اتباع کرنا ہے، وهذا محمود اور یہ محمود ہے. دوسری قسم تقليد من غير دليل، بغیر دليل کے تقليد کرنا، وهو من غير معرفة ما عليه مقلد من حق او باطل، اور بغیر دليل کے جو تقليد ہے اس کا معنی یہ ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر یہ جاننے کے کہ مقلد جسے تقلید کیجیے وہ کس چیز پہ، حق پہ یا باطل پہ ہے، یہ جانے بغیر اس کی بات کو مان لینا، اس تقلید کہتے ہیں جو وہذا هو المذموم، یہ مذموم ہے جو قابل مذمت ہے. وعليك بالآثار سے مراد یعنی الزم السنة والأحاديث، آثار سے مراد سنة اور احادیث ہیں. والإمام بربه رحمه الله يقول فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. شيخ صالح رحمه الله فرماته وهذا هو الاتباع. الإمام بربه رحمه الله وزهد فرماده هيك التقليد سمراد كياه جو اتباعك معنى مه يا جس اتباعك هجاته شيخ فرماته يهي اتباعه. ومن قبلنا لم يدعون في لبس، شيخ صالح فرماته من قبلنا من القرون المفضلة والأئمة لم يدعون في لبس من ديننا، جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، بہترین زمانے کے لوگ جو ائمہ ہیں، یعنی ائمہ سلف، وہ ہمیں دین کے معاملے میں کسی لبس یا مغالطے یا کسی شکوک شبہات کا شکار میں نہیں چھوڑا. بل بینوا لنا هذا الدين واصلوه حرروه، دین کو مکمل وضاحت کی ہے، بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو تأصیل ہے وہ بھی کی ہے، اور تحریر بھی کی ہے، لکھ اسے درج کر کے لکھ بھی دیا، محفوظ بھی کر دیا ہے. فما علينا الا ان نتبعهم في ذلك ونسير على منهجهم، تو ہمارے ذمہ جو کام ہے صرف یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں اس میں، یعنی جو چیز وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ونسير على منهجهم، ان کے منہج پر ہم چلیں. دو چیزیں ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے اس علم ذخیرے، علم حاصل کر کے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان کا جو منہج ہے یعنی جو دین کے سمجھنے کا جو طریقہ ہے ہم نے وہی اپنانا ہے. وجہ کیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله ونفي البدع والشوائب التي الحقت به وجددوه ووضحوه رحمهم الله. الانڈرلائن کا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، لأنهم کیونکہ انہوں نے، لم يقصروا کوئی قصر نہیں چھوڑی، فی بیان هذا الدین اس دین کو بیان کرنے میں کوئی کمی کوئی قصر نہیں چھوڑی، وتأصیل ہے اس کی جو تأصیل ہے اس دین کی، جو اصول ہیں جو اساسیات ہیں ہر دین کے معاملے، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے حسن اخلاق میں ہو، چاہے طریقت کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے انہیں تأصیل اور اصول رکھے ہیں دین کے. ونفي البدع، اور بدعت کی نفی بھی کرتے رہے، وہ شوائے لطول حقت بھی، اور جو دین میں قدورت اور جو باہر چیزیں ملا دی ملاوٹ کر دی گئی ہے ان سب کو دور کر کے اس دین کو خالص اور مکمل اور پاک کر دیا ہے. وہ جددوہ اور تجدید بھی کرتے رہے، ووضحوہ رحمہم اللہ، اللہ پر رحم فرمائے، وضاحت بھی مسلسل کرتے رہے. اس لیے اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو دیندار لوگ تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان جیسے دوبارہ کبھی آئے نہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. ہر زمانے میں آئے ہیں، مجدد آئے ہیں، اور اچھے لوگ بھی آئے ہیں، دیندار لوگ بھی آئے ہیں، صاحب استقامت بھی لوگ آئے ہیں، ثقات، متقی، پرہیزگار، سب یہ لوگ آئے ہیں. لیکن ان زمانے کو لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب سی چیز یہ لگتی ہے کہ جیسے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان کو پیدا اسی کام کے لیے کیا گیا. سبحان اللہ، زندگی وقف کر دی تھی اپنی. دیکھو، ان کی شادیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، گھر بھی تھا، کاروبار بھی تھا. وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، آرام کی ضرورت نہیں تھی ان کو، کوئی گھر نہیں تھا ان کا، اسی دنیا میں رہتے تھے نا، اسی زمین پر چلتے پھرتے تھے کہ نہیں. یعنی آپ سوچیں، میں اکثر مثال امام بخاری رحمہ اللہ کو دیتا ہوں کہ 10 سال کی عمر سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. کیا عظیم ماں ہے جو چھوٹے سے بچوں گھر سے باہر بھیجتی ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. فعلیک بالآثاری، آثار کیا ہیں؟ یہی ہے السنہ والاحادیث، یہ علم حاصل کرنا ہے. اپنے شہر سے شروع کیا، اپنے شہر میں کسی معتبر عالم کو نہیں چھوڑا، قریبی شہر میں، دوسرے میں، تیسرے میں، دسویں میں، جہاں جہاں تک یہ علم موجود تھا وہاں وہاں تک سفر کیا. اچھا، جو بھی اپنے ان کے والد ان کے لیے کہتے ہیں پوری زندگی کی پونجی چھوڑ کے گئے ہیں، جو کمائی تھی اسے علم میں لگا دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک ایک وقت آیا امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اپنے تن پہ لباس کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں تھا، اور پاؤں میں جو جوتی تھی اس کے بغیر کوئی اور جوتی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، سب خالی ہو گیا اس علم کے لیے. ان کے گھر والے بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی محبت ڈالی اور ایسی توفیق دی کہ ایک کتاب کو لکھنے میں 16 سال لگا دیے. آج صحیح بخاری کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے صحیح البخاری. اور اس زمانے میں اور بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اسی علم کے لیے. اب کیا سمجھتی ہے علم کوئی آسان علم ہے؟ میں نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہے، وہ اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ کسی راوی کے تعلق سے، ایک تو حدیث کو آپ نے جمع کرنا ہے، پھر اس کی سند کو دیکھنا ہے، پھر اس سند میں جتنے راوی ہیں ان کو دیکھنا ہے، پھر ان کی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہے، ان کی ہر راوی کی بایوگرافی آپ جانتے ہیں کہ اچھا کیس کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں. ہماری بایوگرافی کیا ہوتی ہے؟ آپ فلاں کے شخص کے بارے میں جب جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی شہریت، بچے، جو سی بھی عام طور پہ لکھتے ہیں، اتنی جانتے ہیں. آپ قریبی دوست کے بارے میں تقریبا اتنا ہی جانتے ہوں گے، اس کے دوست احباب کون ہیں، اس کے والد کے کون ہیں، اس کی ماں کہاں کی تھی، اس کی بیوی شادی کی تو وہ کہاں کی تھی، اس کے سرار والے کیسے ہیں، اچھا پھر وہ کہاں کہاں تک سفر کیا، کس کس کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا، کس کے ساتھ وہ اٹھتا تھا، کس کے ساتھ آتا جاتا تھا، کون دوست تھے، کون دشمن تھے، یہاں تک کہ اس کے جانوروں سے کیسا تعلق تھا. جو گھر میں پیٹ جانور پالے ہوئے تھے، بلی پالی ہوئی یا اس کا گھوڑا ہے، گھوڑ سواری کرتا ہے، گھر میں گدا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے؟ کہ اس پر ظلم تو نہیں کرتا، ان کو دھوکہ تو نہیں دیتا؟ جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا وہ حدیث میں کیا سچ بولے گا؟ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ شخص اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے، اپنے وعدے پورے کرتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا. بہت بڑی چیزیں ہیں یہ، ہمارے علم میں کہاں نظر آتی ہے ہمیں. پھر جا کے ایک جرح و تعدیر کا عالم، اس شخص کی پوری بایوگرافی جان کر اس کو یاد بھی کرنا ہے، پھر ان کو درج بھی کرنا شروع کر دیا، پھر کتابیں لکھی گئیں، پھر ان کو جمع کیا گیا. یعنی ایک شخص جب سند میں 8 لوگ ہیں، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ہمارے تو صرف نام ہے، وہ محدثین جو تھے پورے جانتے تھے یہ شخص ہے کون، اس کی پوری بایوگرافی کے سامنے آ جاتی تھی کہ یہ شخص کون ہے. سبحان اللہ. پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ معتبر ہے، اس کی بات کو ماننی چاہیے، بندہ صحیح کہہ رہا ہے. آج کے زمانے میں بعض ایسے لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، سب مکسچر پڑ گیا، ہمیں پتہ نہیں مانے کہ نہ مانے، بس قرآن کو لازم پکڑو، وہی تمہارے لیے کافی ہے. اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور عظیم حکمت ہے واللہ، کہ وحی کی دوسری قسم جو ہے حدیث جو ہے اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہی ثابت کی ہے. قرآن مجید بغیر حدیث کے عمل کے اعتبار سے ادھورا ہے، آپ عمل نہیں کر سکتے مکمل قرآن مجید پہ، ارکان اسلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے، آپ کیا اور عمل کریں گے؟ ارکان اسلام بغیر حدیث، اب حدیث کے مجموعے کو ہٹا دیں آپ، ارکان اسلام پہ عمل کر کے دکھائیں مجھے، سوال نہیں پیدا ہوتا. محکم متشابہ جو قرآن مجید کی آیات میں اور حدیث میں حکمت کیا، یہ تو حکمت ہے. اور پھر لوگ دو قسم بڑھ جاتے ہیں، کون منعن سے تسلیم کرتا ہے اور کون اسے ہٹ کر اپنی مرضی اور اپنے عقل یا اپنے منطق یا اپنی سوچ یا اپنی چاہت کو آگے رکھتا ہے. اور اس زمانے میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں ایسے لوگ جو اپنی مرضی کرتے ہیں اور بغیر کسی علم کے حدیث کو کہتے اڑا دیتے، کہتے صحیح بخاری تو کیا ہوا، وہ جانتے صحیح بخاری کا مطلب کیا، کہتے صحیح بخاری میں جانتے ہو مطلب کیا ہے اس کا، تو صحیح بخاری میں تو کیا ہوا، وہ بھی تو بشر تھے، وہ بھی تو غلط کر سکتے تھے، کیوں غلط نہیں کرتے، کیوں حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی. اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جب صحیح بخاری میں کہتے ہیں تو تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے اور اتنی محنت کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس امام بخاری نے اپنی جیب سے کوئی چیز نہیں نکالی، انہوں نے پورے سند بیان کر کے اپنے استاد سے، اس نے اپنے شیخ سے، اپنے شیخ سے. اور یہ جو خوبصورت ایک تسلسل ہے محدثین کا اور شیوخ کا، اللہ تعالیٰ کے پیر پہ وسلم تک جا کے پہنچتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان روات میں سے ایک ایسا ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ ثابت کرنے میں سے وہ کون سا شخص جس کی بات نہیں ماننی چاہیے، کریں نا ثابت. سبحان اللہ، یہ علمی بات ہوتی ہے. ورنہ یہ کہنا کہ کیونکہ یہ میرے مطلب کی بات نہیں، میرے مسلک کی بات نہیں، میرے سوچ کے مطابق نہیں ہے، میرے عقیدے کے خلاف ہے، میرے اس لیے اس کو دو لفظ میں کہہ دیں کہ صحیح بخاری میں ہے تو کیا ہوا، ہم تو نہیں مانتے. آپ کون ہیں تو ماننے نہ ماننے والے، نہیں مانیں گے تو خود مجرم ہیں. دیکھیے اس علم کو کوئی فرق پڑا ہے، صحیح بخاری میں کوئی فرق پڑا ہے؟ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لوگوں نے بڑی گرانی کوشش کی ہے، یہاں تک پہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں نے کچھ شامل بھی کر دیا، بعض نسخوں میں کوئی اپنی طرف سے شامل کر دیا. امام بخاری میں تہمتیں، کئی تہمتیں لگائی کہ تعویل کی تہمتیں ہیں، اسماء صفات کے باب میں بخاری بھی تعویل کی ہے. یعنی ایک شخص کے کہنا تھا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تعویل کر کے ملک، امام بخاری نے کہا ہے صحیح بخاری میں. دیکھیں میں حیران ہوں کہ لوگ کس طریقے سے جب جھوٹ بولتے ہیں بغیر سوچے سمجھے وہ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے. وہ کسی نے جا کے نقل کر دیا بات کو، بھائی بندہ نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا. اس لیے ایسی باتیں جو سلف یا سلف علماء کے منہج کے خلاف کوئی بات ہو، منسوب کوئی شخص کر کے اس عالم کی طرف، تو ماننے سے پہلے کیا کریں، تحقیق کریں. لوگوں نے امام بخاری تک نہیں چھوڑا. اچھا فلاں شخص کہتا ہے، اور علامہ البانی سے گفتگو ہو رہی ہے اس شخص کی، ریکارڈنگ بھی کل کسی شخص نے بھیجی سبحان اللہ، تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نے یہ بات کہی تھی اور مجھے پتہ نہیں، جب میں نے واپس گیا میں نے کسی درس میں کہہ دیا تھا، علامہ البانی کو وہ بندہ کہہ رہا ہے. پھر جب میں نے تحقیق کی کوٹ تو میں نے کر دیا تھا، فتح الباری میں وہ بات نہیں تھی، صحیح بخاری میں وہ بات نہیں تھی سبحان اللہ، تو پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ لوگ اپنے طرف سے کچھ شامل بھی کر دیتے ہیں، کسی طرح کوئی بات منسوب کرنا کوئی مشکل ہے کیا؟ منسوب کر دیں کسی کے جو گرانے کی جنگ کو کوشش کرتا ہے نا، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ دین کا نہ دنیا کا. لیکن الحمدللہ علماء موجود ہیں، انہوں نے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا ہے. اس لیے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، لیکن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فقلد و مسترح لا تك، شیخ صالح بن عبد الله فرماتے ہیں لا تكلف نفسك فقد كفيت فانك على حق اذا قلدتهم. ان کے تقلید کریں، اتباع کریں اور راحت حاصل کر لیں. لا تكلف نفسك، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ لیں، تکلف سے کام نہ لیں. فقد كفيت، تمہیں کفایت کر دی گئی ہے، یعنی جو مشکل مرحلہ تھا وہ گزر گیا ہے، انہوں نے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے زندگی وقف کر کے اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. فَإِنَّكَ عَلَى حَقٍّ إِذَا قَلَّدْتَهُمْ، آپ حق پر ہیں جب تک کہ آپ ان کی تقریر کو اتباع کرتے رہیں گے، ان کی منہج کی، کہ انہوں نے اس دین کو سمجھا کیسے، قرآن حدیث کو سمجھا کیسے، اس پہ عمل کیسے کیا ہے، اور ان کا جو علمی ذخیرہ ہے اس سے علم حاصل کرنے کی، اور اگلے درس میں آئے گا کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے. بغیر علماء کے آپ نہیں پتہ لگا سکتے کہ کون سا محکم ہے کون سا متشابر. چند مثالیں میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. پھر آخر جملہ ولا تجاوز الاثر واہل الاثر, و تجاوز نہیں کرو اثر و اہل اثر کا, یعنی شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے لا تجاوز الحدیث واہل الحدیث, ان سے آگے مت بڑھو نہ حدیث نہ اہل حدیث سے نہ اہل اثر سے. ان سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے منہج اپنے مسلک اپنی سوچ اپنی چاہت کو اس حد سے آگے آپ نے کبھی گزرنا نہیں ہے. نفس کچھ کہے گی دل کچھ چاہے گا, کبھی کسی کی بات اچھی لے کبھی بالکل نہیں. جب اہل اثر کی آپ کو بات سامنے آ گئی ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئی ہے, صحیح ہے صریح اور صحیح ہے, اس سے تجاوز آپ نے کرنا نہیں ہے. شیخ صفر فرماتے لا تجاوز الحدیث اہل الحدیث فانہم علی حق فانہم علی الحق, کیونکہ وہ حق پر ہیں. تجاوز کو نہیں کرنا کیونکہ حق کی یہی حد ہے, اس سے آگے باطل حق نہیں ہے. حق کی شرع حدود ہیں, باطل کی کوئی حد نہیں ہے. اب حق سے تجاوز کرتے ہیں تو آگے باطل ہی باطل ہے. یہ کون ہے؟ وہ الفرقۃ الناجیۃ, یہ فرقۃ الناجیہ ہیں. لما سئل امام احمد رحمہ اللہ, جب امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا من الفرقۃ الناجیہ, فرقۃ الناجیہ کون ہے یہ لوگ؟ قال, امام صاحب فرماتے ہیں ان لم يكن اصحاب الحديث فلا ادري من هم, اگر اصحاب الحديث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. فرقۃ الناجیہ اصحاب الحديث ہیں, اہل الاثر ہیں. یہ کیوں فرقۃ الناجیہ ہیں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ کون سی حدیث ہے فرقۃ الناجیہ والی؟ کیا تفرق والی حدیث؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. 73 فرقے اس امت کے, امت سے کیا مراد ہے؟ کس کی امت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یعنی یہ جو مسلمان ہیں ان کے 73 فرقے بنیں گے. اگلا جملہ, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 73 میں سے 72 جہنم میں, صرف ایک فرقہ فرقۃ الناجیہ. ناجیہ سے کیا مراد ہے؟ جہنم کے عذاب سے نجات پانے والا فرقہ, یہ بھی فرقہ ہے. اس کی پہچان کیا ہے اور یہ کیوں فرقۃ الناجیہ ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب سوال کے بعد صاحب نے عرض کیا یہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ تو چلے. جواب کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں علم انا علیہ و اصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں الجماع کا لفظ ہے, الجماع الذین اجتمعوا علی الحق, حق پر جمع ہوئے ہیں. علم انا علیہ, جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار کس چیز پہ تھے؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث ہے. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ کیونکہ جو 72 فرقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ نہیں, جو جہنم رسید ہو رہے ہیں؟ تو قرآن حدیث کی بات کریں کہ نہیں کریں گے؟ قرآن حدیث کی بات کرنا کافی نہیں جب تک کہ قرآن حدیث صحیح عمل نہ کیا جائے. صحیح عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ صحیح سمجھ ہے. کہاں سے ہم صحیح سمجھیں گے؟ آپ اپنی مرضی سے, میں اپنی مرضی سے, وہ اپنی مرضی سے, یا اپنے استاد یا اپنے مسلک یا اپنے فلان امام کی مرضی سے چلے گا تو پھر کہاں سے؟ اچھا پھر ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مرضی اپنے عقل کے بلبوتے پہ چھوڑے, جا کے جو تمہاری عقل کرے وہی مان لینا؟ یا کوئی واضح راستہ دکھایا ہے؟ سلف نے ہمیں کسی شکوک شبہات کے شکار کرنے کو چھوڑ دیا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں خود جا کے دیکھ لینا, یا مکمل وضاحت کے ساتھ اس کو واضح کر دیا ہے؟ علم ان علیہ 72 فرقے 73 فرقے سب اس پہ عمل کرنے والے ہیں, صرف ایک چیز کا امتیاز ہے جو اس آخری فرقے جو فرقۃ الناجیہ اس کے پاس ہے, جس سے وہ جہنم کے عذاب سے نجات پا چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ آخر لفظ جو ہے وہ اصحابی. اصحابی سے کیا مراد ہے؟ علامہ نے بڑی پیاری بات فرمائی رحمہ اللہ, علامہ انا علیہ الوحی, القرآن والسنہ, قرآن حدیث ہے. وہ اصحابی یہ قید ہے, یعنی قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ ہے. ویسے جیسا کہ صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم سے سمجھا ہے, ہم نے وہی ویسے سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا ہے. یہ فرقۃ الناجیہ ہے. اب امت میں یہ فرقے موجود ہیں, صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، نفرت کرنے والے بھی ہیں. نفرت کرنے والے خوارج اور روافض الگ ہو چکے ہیں پہلے سے، سب جانتے ہیں. اچھا، اس زمانے سے جو باقی لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو حق ادا کرنے والے ہیں اور سچے اور پکے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، طریقتاً بھی، ہر اعتبار سے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یعنی اصول میں سلف کی صحابہ ہمارے سلف صالحین ہیں، گزرے اچھے لوگ ہیں. اصول میں کیا ہیں؟ سلفی ہیں. فروع میں سلفی ہیں. طریقتاً بھی سلفی ہیں. یہ پہچان ہے. جو دوسرے تیسرے قسم، جو دوسرا قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھے اصول کسی اور کے ہیں، فروع کسی اور کے ہیں، طریقہ کسی اور کا ہے، تو صحابہ کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے اصول کیوں نہیں ہیں؟ ان سے فروع کیوں نہیں لیے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ؟ منہج میں مسئلہ ہے، دین کی صحیح سمجھ میں مسئلہ ہے. اگر منہج صحیح ہوتا اور فہم صحابہ کی ہوتی تو آج یہ اختلاف نہ ہوتا. آج امت میں اگر ہم اتفاق دیکھنا چاہتے ہیں تو راستہ تو آسان ہے، مشکل راستہ نہیں ہے، لیکن مشکل بنا دیا گیا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام کا یہ قول ہے، ہم تو امام کی بات کو مانیں گے، حدیث کو آپ دیکھیں، حدیث کا کوئی اور معاملہ ہوگا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اصول بنا رکھے ہیں کہ ہر وہ آیت جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے، وہ آیت جو ہے یا منسوخ ہے یا اس کی تعویل کرنی پڑے گی. وجہ کیا ہے؟ جب ایسے اصول آئیں گے تو مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی یہ صحابہ اور سلف کی صحیح پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں؟ میرے بھائی، اصول موجود ہیں، سلف نے اصول بنا دیے ہیں، عقیدے کے اصول موجود ہیں، فقہ کے اصول بھی موجود ہیں، حدیث کے اصول بھی موجود ہیں، یہ سارے علوم تفسیر کے اصول بھی موجود ہیں. یہ آج کی کتابیں نہیں ہیں. اصول فقہ جو ہم پڑھتے ہیں یا اصول حدیث، یا اس زمانے کے علم ہیں جو محفوظ کر دیا گیا ہے، جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہم ان میں سے جو دعویٰ کرتے ہیں صحابہ سے محبت کرنے کا اور ان کی اتباع کرنے کا، یا حقیقتاً عمل کرنے والے ہیں؟ گروا میں جا کر دیکھ لیں، آئینہ دیکھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کو کون جانے گا؟ دیکھیں، کسی اور کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ وہ غلطی پر ہے، یا اس کا باطل منہج ہے، یا وہ بدعتی ہے، یا وہ فلان ہے، وہ فلان ہے، آسان ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا واقعی صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، کیا واقعی آپ صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس پیروی کرنے کا حق ادا کرنے والے ہیں، اتباع کا حق ادا کرنے والے ہیں. دیکھ لیں، کیا ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نہیں تھا؟ کیا خیال ہے؟ بغیر عقیدہ یہ تھے؟ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ صحابہ نے اپنے شگرد تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے. انہوں نے اپنے شگرد تابعین تک جو تین بہترین زمانے ہیں، ان زمانے کے جو بہترین، سب سے بہترین لوگ ہیں، انہوں نے سب محفوظ کر دیا ہے. آج ہم جب عمل کرتے ہیں، ہمارا عمل ان کے عمل جیسا ہے کہ فرق ہے؟ آج ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ کو دیکھیں اور اس ترازو پر تول کے دیکھیں کہ کیا ہمارا عقیدہ ایک جیسا کہ فرق ہے. چھوٹے سے مثال دیکھ لیں اور پھر دیکھ لیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس جواب دینے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اگر آپ کو نہیں پتہ ان کا عقیدہ کیا تھا، پھر تو آپ غلطی کر سکتے ہیں، اور غلطی ہو بھی رہی ہے. عجب بات یہ ہے کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اکثر لوگ آج جہل مرکب کا شکار ہیں. وہ یہ نہیں جانتے، صحیح نہیں جانتے کہ ان کا رب ہے کہاں پہ. وہ جب سمجھایا جاتا ہے تو کئی لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں، ان کو کیا پتہ. دلیل کی روشنی میں بتاتے ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر وہابیت یہ ہے تو پھر اس سے اچھا کیا ہے مجھے بتائیں. دیکھیں وہابیت کو گالی بنا دی گئی ہے، جبکہ کیا ہے اس میں، غلط کیا ہے؟ شیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ والله اکثر لوگ دعوت سے غافل ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کیا دعوت لے کے آئے ہیں، ان سے پوچھیں ذرا. صحیح بخاری کو نکال کے رکھیں، صحیح بخاری کو سب مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے روافض کے علاوہ جو ہیں، باقی جو ہیں اور یہ جو مقرن حدیث ہیں ان کے علاوہ جو تقریباً جتنی بھی اہل سنت ہیں، یعنی جو رافض ہیں اہل سنت سے مراد یہ ہے، کیونکہ اہل تشیع اہل سنت بھی یہ تقسیم بھی ہے، وہ سب مانتے ہیں صحیح بخاری کو، امام بخاری کو. صحیح بخاری کی کتاب نکالیں اور کتاب التوحید شیخ حسین رحمہ اللہ کی کتاب کو نکالیں اور دونوں مجھے فرق بتائیں کہ فرق کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو. ایک فرق کیا ہے کہ وہاں پہ سند ہے، یہاں پہ سند نہیں ہے. وہاں پہ سند اس لیے ہے کہ امام بخاری نے حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شیخ حسین محمد رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ریفرنس دیا ہے کہ کس کتاب سے یہ حدیث لی ہے، صحیح بخاری سے، مسلم متفق علیہ، یا اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے، تو آپ کو ریفرنس دے دیا ہے پورا. اس میں قرآن کی آیت نظر آئے گی، صحیح بخاری میں قرآن کی آیت نظر آئے گی، حدیث ہوگی اس میں حدیث نظر آئے گا، سلف کے اقوال ہوں گے اس میں سلف کے اقوال نظر آئیں گے. امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی جو باتیں کی کتاب التوحید میں، اپر آپ دیکھیں تو اتنی کم ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر امام صاحب نے کچھ کمنٹ خود اپنا اس میں لکھا ہے. جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو فوائد ہیں، وہ بعد کے ہیں. بعض لوگ علماء کہتے ہیں شیخ السلام کہتے ہیں نہیں، کچھ شاگردوں نے ان کو لکھا ہے، وہ بعض کہتے ہیں شیخ صاحب کے اپنے ہیں اور انہوں نے الگ اس کو لکھا ہے تاکہ آسانی ہو طالب علم کے لیے، پتہ چلے کہ ان آیات اور حدیث اس باب سے جو تبویب کی ہے، جو باب باندھا ہے اوپر، اس میں کیا فائدے ملتے ہیں اور ان دلائل کی روشنی میں ہم کس طریقے سے یہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. الغرض تو یہ جو طریقہ ہے اتباع کا، خود اپنے اندر اپنے گرہوا میں جا کر ہم اگر دیکھیں اور پتہ کریں کہ ہم کہاں پر ہیں، تو اللہ اصلاح اور راہ راست پر آنا آسان ہو جائے گا. لیکن جب تک ہم صرف تہمت لگاتے رہیں گے اور علم حاصل کریں گے نہیں، اور علم کے صحیح جو سور سے اور اساس سے اس کی بنیاد پر علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں نہ خبریں ملے گی نہ پتہ چلے گا، وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا، اور موت کا فرشتہ اچانک سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ روح نکال کے چلا جائے گا، تب سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. موقع اس وقت، آج موقع موجود ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور سنبھلنے کا اور حق راستہ اختیار کرنے کا. ولا تجاوز الاثر واہل الاثر، ہر کی تجاوز کبھی نہ کرنا. حدیث سامنے آ گئی ہے، سر جھکا دو. اہل اثر کا منہج کا عقیدہ، صحابہ کو سلف صالحین کا، آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، اسے سر پہ رکھو اور اس کے سامنے پھر سر جھکا دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. عقیدہ کا معاملہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے، یا طریقہ جو بھی ہے، سلف سے بات سامنے آ گئی ہے اور جس معاملے میں اجماع ہے اس پر اختلاف کر رہے کہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے، یا کس اعتبار سے اختلاف کر سکتے ہیں، یا کس عالم کے قول کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں کہ فلان عالم نے کہا ہے اس لیے ان کی بات معتبر نہیں، اس بندے کی بات معتبر ہے، یہ ہمارے یہ امام جو ہے ان سے بڑھ کر ہے، یہ کہاں ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون، یہ خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین زمانے کے لوگ کون سے ہیں؟ قرنی، میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون سے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ صحابہ تھے، ان کے بعد میں آنے والے تابعین، پھر ان کے بعد میں آنے والے اتباع التابعین. تفضیل کس اعتبار سے ہے؟ علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے، جد و جہد کرنے کے اعتبار سے، ہر خیر کے اعتبار سے. تفضیل اس وقت اس زمانے میں تھی، بعد میں لوگ آئیں گے، اچھے لوگ بھی آئیں گے، لیکن ان کے محتاج ہوں گے، ان کے علم ذخیرے کے محتاج رہیں گے. اثر اہل اثر کی حدود میں رہ کر دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے، نہ کہ تجاوز کر کے اپنی مرضی کر کے آگے بڑھنے والے ہوں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.